جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو پھر یہ ایک آفاقی اصول ہونا چاہیے، پھر قانون اتمام حجت میں اس اصول کو کیوں جو ہے وہ بریک کیا جاتا ہے؟
یہ پوری بات کو بیان نہ کرنے سے سوال پیدا ہو رہا ہے. پوری بات یہ ہے کہ ہم انسان مذہبی نقطہ نظر سے عرصہ امتحان میں ہے. یہ عرصہ امتحان ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اگر آپ مذہبی فکر کے حوالے سے دیکھیں تو بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے، دنیا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست قسم کی چیز ہے، یا اس میں ہمیں ایک آزمائش سے گزرنا ہے، امتحان سے گزرنا ہے. اس امتحان کے بعد مذہبی فکر یہ کہتا ہے کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے.
صحیح.
تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سارا معاملہ دو مرحلوں میں تقسیم ہو گیا. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو کائنات کے خالق نے جب مجھے وجود بخشا ہے تو میری پوری زندگی کو سامنے رکھ کر ایک عرصہ امتحان مقرر کر دیا ہے، ایک پھر نتیجے کا دن مقرر کر دیا ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک،
یہ بات واضح ہو گئی؟
بالکل صحیح ہے.
یہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں، جس میں دعوت پیش کی جاتی ہے، جس میں بات بیان کی جاتی ہے، جس میں کسی انسان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، اس کا تعلق عرصہ امتحان سے ہے. جس دن عرصہ امتحان ختم ہو جائے گا، جیسے مثال کے طور پر میرے اور آپ کے لیے یہ عرصہ امتحان موت کے وقت ختم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا، اگر آپ علامات قیامت کی روایات کو پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ آخری علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، کہ جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو اس دنیا میں بھی عرصہ امتحان ختم ہو جائے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس وقت اگر کوئی توبہ بھی کرے گا تو اس کے لیے موقع موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اب معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ عرصہ امتحان اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے ہیں تو ایک وقت میں آ کے ختم کر دیتے ہیں. یعنی جو مہلت آپ کو دینی تھی مل گئی، جو وقت آپ کو ملنا تھا مل گیا، اس کے بعد باقاعدہ تاریخ متعین کر کے الٹیمیٹم دے کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج یہ عرصہ امتحان ختم ہو گیا. اس کے بعد جزا و سزا ہے، وہ رسول نہیں دیتا، وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ سب کو ملنی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے اس عرصہ امتحان کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے، اور ان قوموں کے لیے اس عرصہ امتحان کا خاتمہ اسی دنیا میں ایک خاص تاریخ کو ہو جاتا ہے.
اچھا،
تو اس لیے یہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں اس کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں یہ نہیں ہے کسی پر جبر کیا جا رہا ہے، نہیں، اب سزا دی جا رہی ہے، اب جزا دی جا رہی ہے. قیامت کے دن جب گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے یا کسی کو استقبال کر کے جنت میں لے جائیں گے، تو اس موقع کے اوپر جبر ہو رہا ہوگا، تو جزا اور سزا ہو رہی ہوگی. تو یہ دنیا کے اندر پورا مذہب کا مقدمہ ہے کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو ایک مدت تک امتحان سے گزارا جائے
اور
گا.
وہ مدت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. آپ یعنی جو پیغمبروں کے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے
یقیناً ایسے ہی ہے. یہی بات بیان کی گئی ہے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم دنیا میں عرصہ امتحان صرف ان کے لیے ختم کرتے ہیں جن کی طرف کسی رسول کی بعثت ہو جاتی ہے. ان کے لیے دنیا میں عرصہ امتحان ختم کر کے جزا و سزا برپا کر دی جاتی ہے، تاکہ ہم سب دیکھ لیں کہ خدا کی جزا و سزا ایسے برپا ہوگی. اور اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ علم و عقل کی بنیاد پر ایک بہت بڑی حقیقت کو نہیں ماننے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عرصہ امتحان کو ختم کرتے ہیں اور جزا و سزا برپا کر دیتے ہیں. تو جزا و سزا کو جبر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جزا و سزا کے موقع کے اوپر عفو و درگزر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ قیامت میں ہر ایک کے لیے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا اعلان کر دیا ہے تو قیامت میں بھی عفو درگزر ہوگا. عفو درگزر کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، معافی کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں. میں نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امید بھی دلا دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کے معاملے میں آخری درجے کے عفو سے کام لے لیں. یہ اور انہوں نے خود کیا فرمایا ہے جزا و سزا کے موقع کے اوپر، ان اللہ فاعل لما یرید. یعنی میں نے اپنے قاعدے ضابطے بیان کر دیے ہیں، لیکن میری مرضی ہے، میں معاف کرنا چاہوں تو کر دوں.
ٹھیک جی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتمام حجت اللہ کے رسول جب کر رہے ہیں تو یہ بحثیت انسان ہی کر رہے ہیں. اللہ کا رسول انسانوں سے، انسانوں کے طریقے پر اتمام حجت کرتے ہوئے، جہاد، قتال اور جنگیں بھی ہوئی ہیں، یہ اسی ذیل میں ہوتا ہے. تو ایک دوسرا آدمی یہ کیسے سمجھے کہ یہ ہو گیا؟ دوسرا تو مطمئن نہیں ہو رہا، وہ تو یوں ہے کہ زیادتی کی جا رہی ہے.
رسول کرتے ہیں، رسول تو
اللہ کا بھیجا ہوا،
اللہ کرتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اتمام حجت ہی کر رہا ہے، مجھ پر بھی کر رہا ہے، آپ پر بھی کر رہا ہے. یہ میرے نفس کی شہادت کیا ہے؟ اتمام حجت. یہ آفاق کی نشانیاں کیا ہیں؟ اتمام حجت. یہ صالحین کی تعلیم کیا ہے؟ اتمام حجت. یہ علماء و فقہا کی طرف سے چیزوں کی وضاحت کیا ہے؟ اتمام حجت. ایسے ہی پیغمبر اتمام حجت کرتے ہیں. تو اتمام حجت کا ذریعہ ہے پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر رہا ہے اس کے.
نہیں لیکن یہ تو آپ، ان کا سوال یہ کہ یہ تو میں بحیثیت مسلمان یہ بات مان رہا ہوں، آپ مان رہے ہیں. ایک آدمی جو اس طرح سے نہیں بلیو رکھتا، وہ مطمئن کیسے ہو کہ یہ اتمام حجت ہو رہا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں جی. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یا یہ جو ہے جبر کیا جا رہا ہے. ایک عام آدمی جو اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، اس کو مطمئن
چیزوں کی وضاحت کی جائے گی، عام آدمی کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی، اسے بتایا جائے گا جب وہ اس کو جاننا چاہے گا. یہ مسئلہ اصلا تو ان لوگوں کا تھا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا،
ٹھیک ہے،
یعنی ان لوگوں کے سامنے خدا کی عدالت برپا ہوئی. ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ، ہمارے لیے تو یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے. تو اب قرآن مجید نے کیا تاریخ کے اسی واقعے کو پیش کیا ہے؟ قرآن مجید نے عاد کے واقعے کو پیش کیا، سمود کے واقعے کو پیش کیا، قوم لوط کے واقعے کو پیش کیا، اور ان سب کو پیش کر کے یہ کہا کہ ان پہ غور کرو. تو قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہوا کچھ بھی، اچھی بات ہے، لیکن قرآن مجید تو دلیل ہی دے گا. ہمارے ہاں اصل میں ایک بڑا غلط رجحان یہ ہے کہ ہم عقلی چیزوں کے بارے میں مشاہداتی استدلال کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ سورج کا انکار کریں گے، میں آپ کو پکڑوں گا، لے جا کر دکھا دوں گا. علمی اور عقلی استدلال اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل کو جھنجھوڑا جائے، آپ کے باطن کو بیدار کیا جائے، آپ کو سوچنے پہ آمادہ کیا جائے. تو آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات رکھ دیں گے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے، قبول کر لیں. ہم تو جو ہمیں اطمینان ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھیے. علم کی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے.
ٹھیک جی.
اتمام حجت کے حوالے سے میرا کوشچن یہ ہے کہ بات واضح کرنے کے لحاظ سے تو مشرکین عرب اور اہل کتاب یا دیگر مذاہب جو عرب میں موجود تھے ان کے اوپر یہ بات بالکل دونوں کے لیے واضح برابر تھی کہ پیغمبر نے دونوں کے اوپر بات واضح کر دی. اب ایک قوم جو ہے مشرکین عرب، ان کے لیے تو سزا موت کی تجویز کی گئی ہے پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے، اور جو دوسری قوم ہیں مثلا اہل کتاب ہیں ان کے لیے یہ سزا تجویز نہیں کی گئی. میں نے جہاں تک سنا ہے آپ کے لیکچرز میں بھی کہ ان کے لیے یہ سزا اس لیے تجویز کی گئی کہ یہ اعلانیہ شرک کرتے تھے اور وہ اعلانیہ شرک نہیں کرتے تھے. ایک تو سوال یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو بیان ہوا ہے کہ ان کو موت کی سزا دی گئی، اس کی ریزن یہ بیان نہیں ہوئی کہ وہ شرک کرتے تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے ان کے شرک کی گواہی تو خود قرآن نے دی ہے کہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ وکالت نصارى المسیح ابن اللہ،
ٹھیک ہے،
کہ یہ عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اور سورہ مائدہ کے آخر میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو دو معبود قرار دے لیں. حالانکہ یہ جو شرک ہے اس کی گواہی تو قرآن نے دے دی، یہ شرک تو مشرکین عرب کے شرک سے بھی بڑا شرک ہے. پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے
دونوں
لیے
الگ الگ سزائیں
تجویز کی گئی،
ٹھیک،
اور ان کا بڑا جو شرک تھا ان کو موت کی سزا نہیں دی گئی؟
پہلے تو اصول میں چلے جائیے. قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، قرآن مجید کیا کسی علم و فن کو بھی کہ جہاں وہ پرنسپل کے طور پر کسی چیز کو بیان کرتا ہے پہلے اس کو دیکھا جائے، اس کے بعد اطلاقی چیزوں کو سمجھا جائے. تو قرآن مجید نے دو جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے.
ٹھیک، بالکل صحیح ہے.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، یعنی شرک قابل معافی چیز نہیں ہے.
ٹھیک،
یا میں یہ پھر عرض کر دوں کہ کوئی بھی جرم اس وقت جرم بنتا ہے جب وہ آپ جانتے بوجھتے کرتے ہیں.
یہ بات بھی صحیح ہے. ٹھیک،
یعنی جب یہ بھی کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شرک کا ایک قلادہ بناؤں اور آپ کے گردن میں ڈال دوں. یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، آپ نے اس کو اختیار کر لیا ہے،
یا آپ کوئی تاویل دیتے ہیں؟
آپ کوئی تاویل نہیں کر رہے بلکہ آپ کو پوری طرح اطمینان ہے کہ یہ ٹھیک ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ کام تم کرتے ہو تو یہ قابل معافی نہیں ہے.
بالکل صحیح.
اس کے نیچے نیچے میں اپنے قانون کے مطابق کسی چیز کو معاف کرنا چاہوں گا تو کر دوں گا. یغفر ما دون ذلک.
بالکل.
پہلے تو اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے. جس طرح اتمام حجت کے قانون کو اصول کے طور پر جب بیان کیا ہے سورہ یونس میں، تو یہ کہا ہے کہ بولے کل امت الرسول فیضا جا رسول ہوں قضیہ بین ہوں ملکست و ہم لا یظلمون. ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ادنا درجے کا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، پورے انصاف کے ساتھ اللہ اسی دنیا میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ پرنسپل سٹیٹمنٹس ہیں، یعنی اصول کے لحاظ سے ایک بات بیان کر دی گئی۔ اب اس کے اطلاق میں آئیے، اس کے اطلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ قوم نوح یا قوم لوط یا قوم شعیب، ان کو کس جرم میں سزا دی گئی؟ قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ سب کا آخری جرم یہ ہے کہ ان کو جب ان کی حماقتوں غلطیوں پر متوجہ کیا گیا، جب انہیں بتایا گیا، تو انہوں نے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔
صحیح ہے۔
اور اس میں سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ وہ شرک تھا۔ اصل میں ایک پورا دور ہے جس کے اندر شرک ہی لوگوں کا مذہب بن کے رہ گیا تھا، شرک پر اصرار تھا، ان کو بیان کیا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے صراحتاً شرک کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے
نہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے جرائم آپ بیان کرتے ہیں نا، قوم شعیب کم تولتی تھی، وہ لوگوں کو رستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، یہ تو وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کو قرآن نے کہا کہ اتنی حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ پیغمبر نے یہاں سے آگے بات شروع کی ہے، دعوت سب کو ایک ہی دی گئی ہے، عبد اللہ ولا تشرکوا بہ۔ سب پیغمبروں کی دعوت بنیادی طور پر یہ ہے، یعنی خدا کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو شرک کا ایک پورا کلچر ہے جس کے تحت یہ معاملہ ہوا۔ تو چنانچہ یہ جو آپ کو مختلف برائیاں نظر آتی ہیں، وہ قریش کی بھی بیان ہوئی ہیں، وہ باقی لوگوں کی بیان ہوئی ہیں۔
صحیح ہے۔
تو برائیوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو سوال یہ، برائیاں کس جگہ سے پھوٹ رہی ہیں، سرچشمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا سرچشمہ وہی مذہبی فکر ہے جو شرک پر مبنی ہے، اس نے ایک پوری میتھولوجی وجود پذیر کر دی ہے۔ پیغمبر آ کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیے، مثال کے طور پر الہاد ہے، دور حاضر کا ایک مسئلہ ہے نا، بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ الہاد کی دعوت دینے والے بعض ایسی برائیوں میں مبتلا ہوں کہ ہم توجہ دلانے کا کام وہاں سے شروع کریں، لیکن ان کی جڑ کہاں ہے؟ وہیں کی وہیں موجود ہے۔ تو پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں جزا و سزا برپا کر رہا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ساری برائیاں زیر بحث آئیں گی۔ اگر آپ لوگوں کا مال مار رہے ہیں، آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں، آپ قتل کر رہے ہیں، آپ نے فساد برپا کر رکھا ہوا ہے، تو یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ لیکن جس وقت آپ سزا دیتے ہیں تو سزا کسی قانون کے مطابق دیں گے نا۔
بالکل ٹھیک ہے۔
اگر اس وقت مثال کے طور پر مسلمانوں کے اندر کھڑے ہو کے بات کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ملاوٹ پر بات کی جائے، ہو سکتا ہے بددیانتی پر بات کی جائے، ہو سکتا ہے رشوت پر بات کی جائے، یہ ساری باتیں۔ لیکن آپ نے پوری طرح حق واضح کر دیا، بات واضح کر دی، خدا کی بندگی کی دعوت دے دی، اب جزا اور سزا کا موقع آ گیا ہے۔ تو جزا اور سزا کا ایک قانون ہوگا، اس کے تحت سزا دیں گے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوط کی قوم ایک بڑی ہی برائی میں مبتلا تھی، شعیب کی قوم کی برائیاں بیان ہوئی ہیں، کم تولتے تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، فساد پیدا کرتے تھے، بہت سے اور فسادی گروہوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یعنی یہ گویا غلبہ ہو گیا ہے ان کے ہاں کسی برائی کا، اس سے پیغمبر نے دعوت کی ابتدا کی۔ دعوت کی ابتدا کرنے کے بعد وہ موقع آ گیا ہے کہ جب پیغمبر کا انکار کر دیا گیا۔ تو اصل میں جو سزا ملنی ہے وہ تو تکذیب رسل پر بننی ملنی ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر آیا، اس نے آ کے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، آپ کی برائیوں پر آپ کو متنبع کیا، جب اس کی تکذیب آپ نے کر دی، سزا ملنی ہے۔ لیکن سزا جب آپ دیں گے تو آپ جرائم کی فہرست سامنے رکھیں گے نا، قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ بھائی اس وقت ہم لوگوں کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بعض لوگ ہیں کہ وہ سرکشی کے مقام پر کھڑے ہیں، بعض لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہی کو رد کر چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن خرابیوں کو اپنی زندگی میں درانے کا موقع دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں، ہر چیز کا اقرار کرتے ہیں، ایمانیات میں کھڑے ہیں، بہت سی خرابیاں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ان کو ایک ہی سزا دے دیں گے آپ۔
لیکن ظاہر ہے
سزا دینے کے لیے کوئی قاعدہ بتائیں گے نا، کوئی قانون بتائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، جب وہ سزا دے رہے ہیں تو واضح طور پر فرق کر رہے ہیں کہ مشرکین کو میں یہ سزا دے رہا ہوں، اہل کتاب کو یہ سزا دے رہا ہوں، دو سزائیں دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب عدالت میں مقدمہ فیصل ہو جاتا ہے تو جج یہ بتاتا ہے کہ میں اس جرم میں یہ سزا دے رہا ہوں، اس جرم میں یہ سزا دے رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
یا یہ وہ بتاتا ہے کہ فلاں کو بری کر رہا ہوں، فلاں کو یہ سزا دے رہا ہوں۔ تو جب آپ مقدمے کا فیصلہ سناتے ہیں، سزا دیں گے نا کسی موقع پر۔ اب جب آپ سزا دے رہے ہیں تو اس سزا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر بھی تکذیب کا جرم ثابت ہو جائے ایک ہی سزا دے دی جائے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ساری دنیا کو دیکھ لیں، مذہبی گروہوں میں بہت سے لوگ تاویل کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر شرک اور بدعت کی کون سی قسم ہے جو نہیں پائی جاتی؟ لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں. وہ تاویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات شرک ہے, آپ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. آپ ذرا اس وقت مسیحیوں کے ساتھ بات کر کے دیکھیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جو انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں تقسیم کیا جاتا ہے, آپ دنیا میں جائیں, میرے پاس بھی موجود ہے, اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے, پھر اس کے حوالے دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو توحید کا اقرار کر کے آپ ایک ایسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک شرک ہے, جو آپ کے نزدیک شرک ہے. جب دوسرا تاویل کے مقام پر کھڑا ہے تو اس موقع کے اوپر سزا وہ نہیں ہو سکتی جو کسی جرم کا اقرار و اعتراف کرنے والے کی سزا ہوتی ہے. یہ سزا میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا, یہ فرق قرآن مجید میں موجود ہے. ایک گروہ کو محکومی کی سزا دی ہے, ایک گروہ کو یہ سزا دی ہے. میں جب قرآن میں اس پرنسپل کو دیکھتا ہوں اور سزا کے اس فرق کو دیکھتا ہوں تو اس کی روشنی میں یہ متعین کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کی ایک خدمت کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی فرق کی وجہ یہ ہے. بھائی آپ کے نزدیک فرق کی وجہ کوئی اور ہے تو آپ وہ بیان کر دیجیے, وہ زیادہ معقول ہوگی تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تو اصل میں ہمارا جو مجموعی مزاج ہے وہ علمی اور اکیڈیمک نہیں رہا. یعنی جب کبھی بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, کائنات کو سمجھتے ہیں نا, تو ایک آدمی آپ کی یہ خدمت کرتا ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیے جو فرق کیا گیا ہے اس کی وجہ اس کے نزدیک یہ ہے. آپ کہتے ہیں میرے خیال میں اس کی وجہ اس سے بہتر یہ ہو سکتی ہے, آپ وہ بیان کر دیجئے. لیکن فرق کی وجہ بھی موجود ہے اور پرنسپل اور اصول کے طور پر یہ بیان بھی موجود ہے. اور تاویل کا فرق کرنے ہی کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہتے, آج قرآن کہتا ہے نا کہ کسی مشرق کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اب مثلا دیوبندی بہت سے شرک بیان کریں گے بریلویوں کے, بریلوی بہت سے شرک بیان کریں گے دیوبندیوں کے.
صحیح ہے,
آپ ان لوگوں کے بارے میں دنیوی طور پر یہ فتویٰ دیں گے کہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا.
لیکن سر اگر خدا خود مداخلت کر کے کہہ دے کہ یہ فلاں بندے شرک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی.
ایک لفظ بول کے آپ نے سارا قصر ہی ڈال دیا. خدا نے کوئی مداخلت نہیں کی, خدا نے دعوت پیش کی.
دیکھیں
میرا کوئی مداخلت نہیں کی, خدا نے دعوت پیش کی, بتایا یہ شرک ہے.
خدا نے براہ راست بتا دیا کہ یہ یہود اور نصارہ شرک کرتے ہیں. اور
کمال انصاف ہے نا کہ براہ راست بتانے کے بعد بھی اس آدمی کے اس اختیار کو مان رہا ہے کہ وہ تاویل کی غلطی میں مبتلا ہے تو رعایت ملنی چاہیے. آپ کو تو داد دینی چاہیے اس بات کے اوپر کہ اس کے انصاف کی ترازو کیسی ہے. یعنی خدا ہمیں نہیں بتائے گا, قیامت کے دن ہمارے باطن کو کھول دے گا.
ہمارا یہ اعتراض جو ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ کیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے, آپ کے تھرو پہنچی ہے, اس پہ کچھ سوالات ہیں.
بہت اچھی بات ہے, آپ سوالات بھی کریں لیکن پھر اس کے بعد سوالات میں کنسسٹنٹ رہیں. یعنی پھر اسی اصول کا اطلاق مسلمانوں کے موجودہ معاشرے پر بھی کریں, اسی اصول کا اطلاق مجرموں کے بارے میں بھی کریں.
جی بالکل, جہاں تک تکذیب رسل کی بات ہے اس کے بارے میں تو سزائیں مختلف ہیں, لیکن شرک کے معاملے میں سزا جو ہے یہ ایک موت کی سزا ہے. یہ اتنی مطلب اخیر درجے کی آخری سزا ہے, یہ انتہائی سزا ہے.
شرک بالجہر ہے, اگر آدمی نے شرک کا اعتراف کر لیا,
لیکن جب یہ
اگر وہ کہتا ہے کہ میں شریک ہو رہا ہوں,
لیکن جب یہ سزا موت کی دی گئی قوم لوط کو تو ان کو یہ ان کا یہ جرم یہ بیان نہیں کیا گیا.
ضرورت نہیں,
جس جرم کی سزا ان کو دی گئی یہ بیان نہیں کیا گیا.
وہ جرم بھی بیان نہیں کیا گیا ہے. دیکھیے جرائم کو بیان کرنے کے لیے جرائم کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے. وہ تو دیکھیے قریش کے جرائم کئی کئی پہلوؤں سے بیان ہوئے ہیں.
مثلا
ان کی قیادت, قریش کی پوری قیادت کے جو جرائم سورہ قلم میں بیان ہوئے ہیں ذرا وہ دیکھیے کیا ہے. قریش کی پوری لیڈرشپ کے جرائم
نہیں, مگر جاوید صاحب ہیں قریش کی وہ لیڈرشپ کے جرائم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مقامات پر ان کے شرک کو بھی بیان کیا گیا نا, وہاں مکہ کے لوگوں کو. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ یہ قوم لوط یا قوم شعیب وغیرہ کے بارے میں یہ آپ کا ایک انفرنس ہے, آپ اس کو انفر کرتے ہیں کہ وہ شرک
میں. میں نے اس کو انفرنس ہی کے طور پر پیش
کیا. میں اپنی
بات, میں نے تو اس سے زائد کوئی بات نہیں.
میں آپ کی بات اپنی مکمل کر لوں کہ یہ جو ہے نا قوم لوط کے بارے میں اسپیشلی جو بات کر رہے ہیں بار بار, اللہ تعالیٰ نے ان کے اگر شرک میں وہ مبتلا تھے, اللہ تعالیٰ نے شرک کو کہیں پہ اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا, بلکہ اشارتاً بھی نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خاص جرم بتایا اور اس کے تحت انہوں نے تکذیب رسل کیا اور ان کو سزا دے دی گئی. شرک کا تو آپ کی انفرنس ہے کہ وہ شرک کرتے تھے, قرآن نے تو ایسا نہیں کہا.
یہ قیاس ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید سے پہلے ایک اصول بیان کیا, اب میں اس اصول کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اس کا اطلاق کروں گا. اچھا, ہم دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں.
ٹھیک,
آپ کے خیال کے مطابق میں نے اس اصول کا غلط اطلاق کر دیا ہے تو اچھی بات ہے, آپ اطلاق کر دیجیے, میں اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھوں گا. لیکن اس جگہ کھڑے ہو جائیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر تاریخ نہیں بیان ہو رہی ہوتی، ایک زاویے سے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اصول جب بیان کر دیے جائیں، مثلا آپ کا آئین ہے، وہ پرنسپل بیان کر دیتا ہے. اس کے بعد اطلاقی مسائل جب پیش آتے ہیں تو ہر جگہ نوٹ نہیں لگایا جاتا، بلکہ صحیح فہم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اطلاق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو فہم میں بیان کر رہا ہوں اس کے آپ مکلف ہو گئے ہیں. میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے نزدیک اس میں کوئی خامی ہے، آج راہ کرم ضرور بتائیے. میں نے آپ کو پرنسپل بتایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی جرم کا جب تک آپ اقرار نہیں کرتے، اس کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جب آپ تاویل پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ تاویل پیش کر رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے کہ میں شرک کر رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کا بھی
جرم کرنا اور صحت سے
اہل کتاب سب کے سب اسی مقام پر کھڑے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اہل کتاب کا، آپ ان کی تحریریں پڑھیے، ان کے متکلمین کی بحثیں پڑھیے، آج ان کے بیانات سنیے. وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک تہمت سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں توحید ہے. چلیے آپ وہاں نہ جائیے، آپ کے ہاں وحدت الوجود کو کتنے جلیل القدر لوگوں نے توحید کی اصل صورت مانا ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خص الخواص کی توحید ہے. لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو سری شرک ہے.
ٹھیک،
تو یہ جو میرا دیکھنا ہے یہ ان کے اوپر حجت کیسے ہو گیا؟ اچھا، وہ اگر مخلصانہ طور پر غلطی کھا گئے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کی سزا میں اس کو ملحوظ رکھا جائے؟
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک.
تو میں نے ان اصولوں کی طرف اور ان کے اطلاق کی طرف آپ کی توجہ دلا دی. آپ کے خیال میں اس سے کوئی بہتر صورت ہو سکتی ہے سمجھنے کی تو بتائیے، اور پھر قرآن مجید سے اسی طرح وہ اصول بیان کیجیے. تو میں اس کا محتاج ہی نہیں سمجھتا اس کو کہ قوم لوط کا الگ سے بتایا جائے، قوم شعیب کا الگ سے بتایا جائے. میرے لیے یہ کافی ہے کہ چونکہ ان کو انتہائی سزا دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جرم انہوں نے کر ڈالا ہے. اور آخری جرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا صریحاً شریک ٹھہرانا، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے. تو جب میرے پاس اصول موجود ہے لکھا ہوا تو میں ہر جگہ اس کا اطلاق کروں گا.